تتخذوا غرزا من بعدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. آپ حضرات کو بخوبی یہ معلوم ہے کہ میں نے آپ سے بھی اور اپنے خالق سے بھی اپنی زندگی سے بھی یہ عہد کیا تھا اور اسی ممبر پر آپ حضرات کے سامنے اس عہد کو بارہا دہرا چکا ہوں کہ تعدم زیست جہاں دیگر مسائل اور دیگر دینی گفتگو میرے پروگرام میں شامل ہوگی وہاں خصوصیت کے ساتھ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح ان کے فضائل و مناقب وہ میری مذہبی سرگرمیوں کا جس میں لا ینفک ہو گئی چاہے اس راستہ میں بڑی سے بڑی قربانی بھی پیش کرنی پڑ جائے گی. میں نے آپ سے عہد کیا تھا کہ میں حتی المقدور حسب استطاعت اس سے گریز نہیں کروں گا. بلکہ سرگرمی ہے، اس قانون کی پابند ہے جو قانون انگریز نے مسلمانوں کی سلطنت کو تباہ و برباد کر کے مسلمان قوم پہ مسلط کیا تھا۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی شخص بھی غافل نہیں ہے۔ سن 47 سے لے کر آج تک ہر حکومت اس بات کا اقرار کرتی ہے کہ اسلام نافذ ہونا چاہیے، ہم کوشش کر رہے ہیں، پبلک کا ہر آدمی سراپا مطالبہ بن گیا ہے کہ اسلام ہونا چاہیے، اسلام نافذ ہو، اور سیاسی جماعت کا ہر لیڈر ہر قائد یہی مطالبہ کرتا ہے کہ اسلامی نظام کا نفاذ جلد از جلد ہونا چاہیے، مذہبی قائدین مذہبی لیڈر خالص مذہبی تنظیمیں اور جماعتیں بھی یہی مطالبہ کرتی ہیں کہ اسلامی نظام کا نفاذ جلد از جلد ہونا چاہیے۔ گویا یہ مطالبات اور خود حکومت کی طرف سے، جو حکومت بھی 47 سے آج تک برسر اقتدار آئی، ان کی طرف سے بار بار اس مطالبے کے جواب میں یہ کہنا کہ ہم رات دن اسلام ہی کی طرف دوڑ رہے ہیں کہ اسلام آ جائے، اسلام نافذ ہو جائے، یہ تمام واقعات اس بات کی دلیل ہیں کہ پاکستان میں 47 سے لے کر آج تک اسلامی نظام کی ہم حکومت نہیں، انگریزی نظام کی حکومت ہے۔ وہ ایسی حکومت ہے، وہ ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا کہ موجودہ نظام اسلامی نظام نہیں بلکہ ایک انسان کا بنایا ہوا نظام ہے، اور انسان بھی وہ کہ جو مسلمان نہیں بلکہ کافر اور انگریز ہے۔ جس نظام کی پابند میرے ملک کی انتظامیہ یا حکومت یا ارباب اقتدار ہے، گویا یوں سمجھیے کہ ایک عرصہ سے ہم کافرانہ نظام کے زیر اعتاب ہیں، نہ یہ کہ ہم نے کوئی غلطی کی ہے اور اس غلطی کے عوض میں ہمیں سزا دی جاتی۔ رہی یہ بات کہ اگر ایک شخص باقاعدہ اس نظام کا حلف دے چکا ہے کہ جس نظام کو وہ خود بھی مانتا ہے کہ یہ اسلام نہیں، بیعامہ وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اس نظام کی بالادستی کو قائم کرنا ہے، قائم رکھنا ہے، اور اس کے خلاف ورزی برداشت نہیں کرنا، تو میں آپ حضرات کو دیانتداری کا واسطہ دے کر کہوں گا کہ اس کے مقابلے میں اس شخص کو کیا کرنا چاہیے کہ جس کا دعویٰ یہ ہو کہ میں اسلام پہ چلوں گا، اسلام کی دعوت دوں گا، اسلام کے خلاف کوئی سرگرمی برداشت نہیں کروں گا، تو کیا اس اسلام کے ترجمان کو، اسلام کی بات کرنے والے کو ہتھیار ڈال دینے چاہیے یا اسے کافری نظام سے ٹکرا جانا چاہیے؟ ایک دو ٹوک سی واضح سی بات ہے جسے سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، سادے سے سادے آدمی کو بھی سمجھائی جا سکتی ہے یہ بات کہ اگر آپ اسلام کا نام لیں گے تو لازمی بات ہے کہ آپ کی لڑائی اس شخص سے جاری رہے گی کہ جو اس نظام کا پابند نہیں بلکہ وہ کسی اور نظام کا پابند ہے، اور اسی کی بالادستی کی وہ دعوت دیتے ہیں کہ ہم اس قانون کی بالادستی منوائیں گے, تو اس سے آپ کی لڑائی اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ نظام یکسر تبدیل نہ ہو جائے. ہاں ایک صورت ہے لڑائی کے ختم ہونے کی کہ اسلام کا ترجمان ہتھیار ڈال دے, اسلام کا نام لینے والا وہ راستہ چھوڑ جائے, اسلام اسلام کرنے والا وہ اس نظام کے سامنے گردن جھکا دے کہ جس نظام کو اس نظام کے چلانے والا بھی کہتا ہے کہ غیر اسلامی ہے, اور یہ اسلام کا ترجمان بھی کہتا ہے کہ غیر اسلامی ہے, اور ملک کا بچہ بچہ کہتا ہے کہ غیر اسلامی ہے, تو ایک ہی صورت ہو جائے گی کہ لڑائی نہ ہو, اختلاف نہ ہو, کہ یہ اسلام کا نام لینے والا شخص اپنی تمام تر سرگرمیاں چھوڑ کر اس کفری نظام کی بالادستی کو قبول کرتے ہوئے یہ اعلان کر دے کہ میں آئندہ اسلام کی بات نہیں کروں گا, تو پھر شاید وہ اطاعت سے بچ جائے, یا وہ کوئی ایسا مصلحتانہ راستہ نکال لے, یا اس میں مداہنت کر جائے, یا لگی لپٹی بات کہہ جائے, یا کوئی راستہ اختیار کر لے, تو شاید وہ بچ جائے گا. لیکن اگر اس کا پروگرام یہ ہو کہ میں نے غلط نظام کو نہیں ماننا, غلط نظام کی تائید نہیں کرنی, غلط نظام کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرنی, غلط نظام لگانا, غلط نظام کے ہاں میں ہاں نہیں ملانا, غلط نظام کی آواز میں آواز نہیں ملانا, غلط نظام کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا ہے, اگر کسی شخص نے اپنے ساتھ یہ وعدہ کر لیا اور یہ فیصلہ کر لیا تو یہ ناممکن ہے کہ وہ اطاعت سے بچ جائے. اگر اطاعت سے بچا جا سکتا کہ غلط نظام بھی نہ مانا جائے, اس کے خلاف بھی آواز اٹھے, اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بھی بات کی جائے, اور پھر اس کی گرفت سے اس کے اطاعت سے بچ جایا جائے, اگر ایسا ممکن ہوتا تو نواسا رسول کربلا کی زمین پہ کبھی نہ تڑپتا. گویا یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی شخص بھی میں سمجھتا ہوں کہ انکار نہیں کر سکے گا. جب ہمارے ملک کا ہر بچہ اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ موجودہ نظام اسلامی نہیں بلکہ اس کو اسلامی بنانا ہے, مشاورتی کونسل اس کے لیے, شریع عدالتیں اس کے لیے, حکومت کی شب و روز کی تگ و دو اسی کے لیے, شورا کے ممبران کی مختلف میٹنگیں اسی کے لیے کہ نظام اسلام کے مطابق بن جائے, تو جب تک آپ کا نظام اسلام کے مطابق نہیں ہے اس وقت تک کیا ہم پابند ہیں کہ ہم کفری نظام کی بات کے سامنے گردن جھکا دیں؟ ہمیں شرعی طور پہ کوئی آدمی قائل کرے کہ کیا پھر بھی ہم پابند ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پابند ہیں اور خلاف ورزی کی صورت میں آپ کو سزا دی جائے گی تو پھر مجھے کہنے دیجئے ہم مظلوم ہوں گے, آپ ظالم ہوں گے. اگر یہ بات گوارا نہ ہو کہ ہم ظالم نہیں بنتے تو میں پھر سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کا بچہ بچہ یزید کو ظالم کیوں کہتا ہے اور حسین کو مظلوم کیوں کہتا ہے؟ اگر وہاں بات یہی ہے کہ یزید کا نظام غلط تھا اور حسین نے نہیں مانا تو حسین مظلوم بنے, یزید ظالم بنا, تو جس نظام کو آج آپ غلط مانتے ہیں اگر میں اسی کی بات نہیں مانتا تو مجھے مظلوم ہونا چاہیے, آپ کو ظالم ہونا چاہیے؟ تو گویا لڑائی ظالم و مظلوم کی ہے, لڑائی غیر اسلامی آئین اور اسلامی دستور کی ہے, لڑائی کفری نظام اور اسلامی نظام کی ہے. اس بنیاد پر یہ اطاعت برابر جاری رہے گا, یہ اس وقت تک اطاعت ختم نہیں ہو سکتا جب تک کہ مولوی بک نہ جائے, جب تک کہ مولوی زمین بیچ نہ ڈالے, جب تک کہ وہ بے ایمان نہ ہو جائے, جب تک کہ وہ باطل کے ہاں میں ہاں نہ ملا ڈالے, اس وقت تک یہ حساب ختم نہیں ہو سکتا. نہ میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہو جائے گا, نہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ختم ہو جائے گا. یہ حساب مسلسل جاری رہے گا تاکہ دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ ہتھیار ڈال دے, یا کفری نظام ہتھیار ڈال دے, یا اسلام کا نام لینے والا ہاتھ جوڑ دے. یہ تو آگے میدان میں بات چلے گی کہ دونوں میں سے کون ہتھیار ڈال دے. جہاں تک میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہے تو جس شخص نے خلوص نیت سے آواز اٹھائی وہ تادم زیست لڑتا رہا, کئیوں کے جنازے جیل سے نکل گئے, کئیوں کو زہر دے کے مار دیا گیا,
کئیوں کی لاشیں نیزوں کی انیوں پہ لٹکا دی گئیں، کئیوں کے جسم تیروں سے چھلنی کر دیے گئے، کئیوں کے وجود پہ لوہے کی کنگھیاں رکھ کے چمڑی ادھیڑ لی گئی، کئیوں کو لوہے کے کڑاہوں میں تیل گرم کر کے جلا دیا گیا، کئیوں کو ملک بدر ہونے پہ مجبور کر دیا گیا، کئیوں کو جلا وطنی پہ مجبور کر ڈالا گیا، کئی ایک کو زمین میں گڑے کھود کر زندہ دھنسا تو دیا گیا، کئی ایک کو مختلف جابر حکومتوں کے دور اقتدار میں کوڑوں کی سزائیں دی گئیں، مدت ہا مدت تک جیلوں میں رکھا گیا، جزیرہ انڈمان کی سزائیں دی گئیں، کالے پانی کی سزائیں دی گئیں، اور بغیر غیر معینہ مدت کے لیے جیلوں میں درخت چھوڑا، لیکن تاریخ بتلاتی ہے کہ جو دین کا صحیح نمائندہ تھا وہ مٹ تو گیا جھکا نہیں۔ اس حقیقت سے آپ انکار نہیں کر سکتے، میں بارہا آپ کو کہہ چکا ہوں کہ ان کو بھی شرارتی کہہ دیجئے کہ جو اپنی جان تک کا نذرانہ دے گئے اور جھکے نہیں ہیں۔ بات تو سمجھنے کی ہے بھائی، اگر میں بات غلط کرتا ہوں اور وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے میں واقعی مجرم ہوں، اگر میں بات وہ کہتا ہوں جو حدیث کے مطابق نہیں ہے میں مجرم ہوں، اگر میں نے بات وہ کی ہے کہ جس بات کو 1400 سال کی امت نہیں کہتی آئی پھر بھی میں مجرم ہوں، اگر میں نے وہ مسئلہ بیان کیے کہ جس مسئلہ پر 1400 سالہ امت کی مہر نہیں ہے پھر بھی میں مجرم ہوں، لیکن اگر میں بات وہ کرتا ہوں جو قرآن کہتے ہیں، وہ کہتا ہوں جو سنت کہتی ہے، وہ کہتا ہوں کہ جس پر صحابہ تابعین آئمہ مجتہدین اور 1400 سال کی مسلم قوم کی مہر تصدیق ہے، تو پھر اس کے برعکس جو عتاب کرے گا وہ ظالم ہوگا، جو اس کے ظلم کو سہے گا اسے مظلوم ہونا چاہیے۔ بات ذہن میں آئی ہے میری آپ کے یا نہیں؟ تو میں نے عرض یہ کیا آپ سے کہ یہ اطاعت تو مسلسل جاری رہے گا، کئی ایک لوگ کہتے ہیں آج جیل پھر کل پھر جیل پرسوں پھر جیل، سوال یہ ہے کہ کبھی آپ نے اس بات پہ بھی غور کیا کہ جیل آئی کیوں، وجہ کیا بنی، اسباب کیا بنی؟ اگر آپ نے عموماً، میری عادت ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے، میری ان پہ تنقید نہیں، کہ وہ اپنی زندگی کے مختلف حالات کو جگہ جگہ بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن میری یہ عادت نہیں، الحمدللہ پورے ملک میں کوئی آدمی آپ کو یہ نہیں بتلائے گا کہ میں سفر کر کے گیا ہوں اور میں نے وہاں کوئی اپنی داستان سنائی ہو کہ میں نے یہ کیا ہے، یہ عادت نہیں۔ اور آپ کے سامنے بھی میری زندگی کے کچھ لمحات ہیں، یہاں بھی میں یہ نہیں چاہتا کہ میں آپ کو اپنی داستان سناؤں، ورنہ آپ کو حقیقت حال معلوم ہوگی کہ کس قدر ظلم و ستم کی وادیوں سے گزر کر میں نے آپ کے شہر میں آواز حق بلند کی ہے۔ سن 74 تاریخ ختم نبوت سے لے کر آج کے دن تک جیلوں کی مقدمات کی لائن تو لگ گئی، لیکن میں نے اپنا موقف نہ بدلے نہ آئندہ بدلوں گا۔ اس شخص کا ذہن غلط ہے جو یہ سمجھتے کہ جبر سے دین چھڑا لیا جائے گا، یہ اس کا خیال بالکل غلط، اور وہ جنت الحماقہ میں بستے، جبر سے دین نہیں چھوٹا کرتا، تشدد سے دین کوئی نہیں چھوڑتا، جو تشدد میں آ کے دین چھوڑے گا وہ دیندار تھا ہی کب۔ ایک حقیقت دینداری کی علامت یہ ہے کہ جبر و تشدد میں بھی نہ چھوڑا جائے، اسیش و آرام میں بھی دین کو ترک نہ کیا جائے، دین ہر حال مقدم رہے، باقی سب چیزیں اس کے بعد رہیں۔ تو میں نے آپ سے عرض یہ کیے کہ آپ بارہا سوچتے ہوں گے، لیکن اگر میں آپ کو گاہے بگاہے اپنے حالات سے واقف رکھتا تو شاید آج آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوتی کہ ایسا کیوں ہوتا ہے، لیکن میں نے یہ سمجھ کر کہ یہ میری زندگی سے متعلقہ مسائل ہیں، میں انہی کو کیوں سفید کی زینت بناتا رہوں، میں نے آپ کے سامنے وہ حالات نہ رکھے جس کی وجہ سے آج آپ کو غور کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ ایسا مسلسل کیوں ہے، ایسے حالات کیوں ہیں۔ میں آج بھی اپنی اسی عادت کے مطابق تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، زندگی کا ایک مختصر سا حصہ آپ کے سامنے ہے، از خود اگر آپ کی مرضی چاہے آپ مطالعہ کر لیجئے۔ مختصراً یہ کہتا ہوں کہ 74 سے لے کر آج کے کے دن تک یہی حکومت یہی موجودہ انتظامیہ یا اسی قسم کی انتظامیہ مقدمات تو بناتی جائی جیل میں ڈالتی جائی لیکن کسی ایک مقدمے کو بھی اپنے دور اقتدار میں اپنی ججوں سے میرے خلاف ثابت نہیں کرا سکی. کوئی جج کوئی عدالت مجھے سزا نہ دے سکی. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ حکومت ان کے ہاتھ میں، اقتدار ان کے ہاتھ میں، قلم ان کے ہاتھ میں، تاؤت گواہ ان کے ہاتھ میں، لیکن پھر بھی آخر کار وہ عدالتی سال کے بعد دو سال کے بعد کیوں کہتی ہیں کہ آپ کو باعزت طور پہ بری کیا جاتا ہے؟ ظالم اگر میں آج باعزت طور پہ بری ہوتا ہوں تو کل جیل میں کیوں ڈالا تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک کیس وہ اپنے معیار پر کے جو ان پہ اعتراض ہے اس پہ پورا نہیں اتار سکتے. 74 سے لے کر آج تک الحمدللہ وہ کسی کیس میں صدا نہیں دے سکے اور نہ آئندہ دے سکیں گے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جو ان کے کارندے تقریر نوٹ کرتے ہیں وہ حرف پورے لکھتے ہی نہیں، ان کی ڈائری پوری نہیں ہوتی، اول نمبر پہ فیل ہو جاتے ہیں. جب یہ سوال ہوتا ہے تم نے تقریر پوری لکھی؟ نہیں جی، قابل اعتراض نوٹ لکھے. یہ بھی کوئی بات ہے؟ ایک آدمی کی گھنٹے کی تقریر ہو اور آپ اس میں سے 10 منٹ کے الفاظ لکھ کے لے جائیں، کیا معلوم مقرر نے یہ الفاظ کس سیاق میں کہے، کس سباق میں کہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ کسی اور کتاب کا حوالہ دے کے بات کہی ہے، کسی اور آدمی کی بات نقل کی ہے، یا اس کو کسی تاریخی کتاب سے نوٹ کیے، یا کسی روایت کا ترجمہ کیے اور آپ نے روایت معلوم ہی نہیں کی اور ترجمہ لکھ لیے؟ کیا معلوم جب آپ نے اول سے آخر تک تقریر نوٹ ہی نہیں کی ہے تو پھر آپ کو اس میں پیش کرنے کے لیے کیسے آ گئے ہیں؟ اور یہ کیسے آپ نوٹ لکھ کے لائے جو قابل اعتراض ہیں، آپ کی نظر میں قابل اعتراض ہیں؟ تو یوں تو بھائی ایک شخص قرآن سے الفاظ لکھ کے لے جائے، لا تقرب الصلاۃ، کہ قرآن کہتا ہے نماز کے قریب مت جاؤ، الفاظ تو قرآن کی ہی، حلف دیا جا سکتا ہے کہ قرآن ہے، قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ قرآن ہے، مسجد میں کھڑے ہو کے کہا جا سکتا ہے کہ قرآن ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی قرآن میں یہ الفاظ لا تقرب الصلاۃ اسی سیاق و سباق میں کہے ہیں کہ نماز بالکل نہ پڑھو، یا اس کے آگے یا پیچھے کوئی اور حکم بھی ہے کہ جس صورت میں منع کیا گیا؟ تو جب اس کی اس آیت کے اگلے الفاظ دیکھے جائیں گے، وانتم سکارا، کہ اللہ کی کتاب کہتی ہے اس وقت نماز کے قریب مت جائیے جب تم نشے کی حالت میں ہو، تو لازمی بات ہے کہ جس نے یہ کہا تھا قرآن کہتا ہے نماز نہ پڑھو وہ جھوٹا قرار پائے گا. کیوں؟ کہ قرآن کہتا ہے نماز تو فرض ہے پڑھو، لیکن نشے کی حالت میں نہ پڑھو کہ وہ نماز نماز ہی نہیں ہوگی. تو بیان ہی اسی طرح لا تقرب الصلاۃ کی حرکات کرتے ہوئے لوگ ہماری ڈائریاں ادھوری لکھ کے لے جاتے، قرآن کی آیات نہیں لکھتے، احادیث نہیں لکھتے، تاریخی حوالہ جات نہیں لکھتے، کسی کتاب کا حوالہ دو وہ نہیں لکھتے، بات کا سیاق و سباق نہیں لکھتے، ادھورے نوٹ لکھے، پھر ان کی کانٹ چھانٹ رپورٹر نے کی، رپورٹر کے بعد اس کی کانٹ چھانٹ کتوالی میں ہوئی، کتوالی کی کانٹ چھانٹ کے بعد پھر اس کی کانٹ چھانٹ پی ڈی ایس پی کے پاس ہوئی، پی ڈی ایس پی کے بعد پھر اس کی کانٹ چھانٹ ایس پی افسر میں دفتر بھی ہوئی، پھر اس کے مختصر نوٹ لے کر انگریزی میں ٹائپ کر کے کمشنر کو بھیجے گئے، کمشنر سے آگے ہوم سیکرٹری کو، آگے چلتے گئے، گویا آخر تک جاتے ہوئے ایک گھنٹے کی تقریر کے دو تین لفظ رہ جاتے کہ انہوں نے کہا بھی آگ لگا دو، مار دو، بھاڑ دو. بھئی کب کہا؟ کس سیاق و سباق میں کہا؟ کس کو کہا؟ کس کے متعلق کہا؟ یہ کچھ نہیں ہوتا، آرڈر آ گئے گرفتار کر لو فوراً، اس سے بڑی زیادتی اور ظلم نہیں ہوگا جو آج مسلم قوم پر میرے ملک میں ہوتا ہے. دو دو ٹکے کی آدمی ہمارے گویا رپورٹر بنا کے بٹھا دیے گئے جو تاریخ کو سوچ نہیں سکتے، الفاظ تک نہیں لکھ سکتے، روزے کو زائد سے روزہ لکھتی ہیں، اس قوم کی لکھی ہوئی ڈیری میں ہم قابل گردنزدنی ہیں، جن کو لفظ تک لکھنا نہیں آتا، جن کو سمجھ نہیں کہ مقرر کہنا کیا چاہتا ہے، اس کا موقف کیا ہے، بات کیا کہنا چاہتا ہے، اس کا سیاق و سباق کیا ہے. حتیٰ کہ یہ ظلم بھی ہوا، جیسے مثلاً اب تازہ بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، شاہ جیونا منڈی میں رات کو میں نے تقریر کی، کوئی رپورٹر نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے انتظامیہ کو کہ وہاں جلسے، مختصر سی تقریر تھی، میں نے وہاں کوئی آدھ پون گھنٹہ یا گھنٹہ تقریر کی ہوگی. تقریر سے دوسرے تیسرے دن بعد جا کر ایک سیاسی وڈیرے کے اشارے پر، ایک سیاسی ہٹلر کے اشارے پر، ایک سیاسی گویا بارہ دستی اختیار کرنے والے انسان کے اشارے پر دوسرے تیسرے دن بعد جا کے حوالدار وہاں بستی سے مختلف لوگوں سے جملے پوچھتے, مولوی کی تقریر ہوئی ہے جی, کیا کہا؟ کچھ کسی نے کہا, کچھ کسی نے, وہ جمع کر کے ڈائری لکھی گئی اور وہ ڈائری جناب پہنچتی ہے ہوم سیفٹی تک, ڈائری پہنچتی ہے کمشنر تک. وہ کہتے ہیں نشان جیونا مندی میں یہ کہہ دیا, فلاں کہہ دیا. بھائی جب رپورٹر ہی موقع پہ موجود نہیں ہے, خدا کی قسم اٹھا کے میں کہتا ہوں میرے جنگ کا ایس پی اور ڈی سی قرآن سر پہ رکھ کے کہہ دیں کہ اس تقریر میں ان کا رپورٹر موجود تھا, میں ظالم اور وہ مظلوم. دو لفظوں میں بات ختم ہوتی ہے. میں انہی کا اعتماد کرتا ہوں, وہ حاجی صاحب ہیں, قرآن سر پہ رکھ کے کہہ دیں کہ ان کے رپورٹر نے موقع پہ میری ڈائری نوٹ کی ہے تو میں مجرم ہوں. لیکن جب موقع پہ رپورٹر موجود نہیں تو جناب والا دوسرے تیسرے دن جو ڈائری نوٹ ہوتی ہے اس ڈائری پہ جیل میں رکھنا کہاں کا انصاف ہے؟ اس شہری پہ کسی ایک آزاد شہری کی آزادی پہ قدغنے لگانا, اس کے راستے روکنا, یہ کوئی انصاف نہیں. اور میں اس بے انصافی کے خلاف لڑتا رہوں گا. یہ تم اپنے ذہن سے بات نکال دو کہ تمہاری بے انصافی کے آگے گردن جھکا دی جائے. میں ان مختصر گزارشات کے بعد مزید یہ کہنا چاہتا ہوں, بہرحال یہ سوال تو ذہن میں رہتا ہے, اتنے مقدمات کیوں, اتنے پرچے کیوں؟ وجہ ذہن میں آتی ہے بات یا نہیں آتی؟ بولیے نا, آتی ہے نا ذہن میں بات. اتنے پرچے, اتنے مقدمات کیوں؟ کاہے کے لیے؟ میں واضح کرنا چاہوں گا کہ کیوں. سوال یہ ہے, آپ کے ملک میں ایک کتاب چھپتی ہے, کسے واشد وہ کسی کی ہو, اس کا مصنف کوئی ہو, اس کتاب میں, اور کتاب بھی عام فہم نہیں, مثال کے طور پہ کہتا ہوں, کتاب بھی اللہ کی کہ جس کا ایک شخص ترجمہ لکھتا ہے اور ترجمے کے ساتھ ساتھ مختصر مختصر نوٹ اس کے حاشیہ پہ دیتا ہے قرآن آیات کی وضاحت کے لیے, اور وہ اس وضاحت میں قرآن کے حاشیہ پہ یہ لکھ دیتا ہے, ترجمہ کرنے کے بعد ان آیات کی وضاحت کرتے ہوئے یہ لکھتا ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویاں پاک نہیں ہیں. یہ لعنت بعد میں, پہلے بات سمجھنے کی کوشش کرو. توجہ فرمائیے ذرا, میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ قرآن کا ترجمہ ملک میں چلے؟ اونچی آواز سے اس کی اشاعت ہو, اگر توجہ کیجیے, اگر اس کی اشاعت ہوتی ہو, ملک میں یہ ترجمہ تقسیم ہوتا ہو اور اسے لوگ پڑھتے ہو, اور باوجود حکومت کے نوٹس میں لانے کے قرآن حکیم کی اس ترجمے کو کہ جس ترجمے کے حاشیہ پر یہ تحریر ہے کہ نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام بیویاں پاک نہیں ہیں, اس کی ضبطی کے متعلق درخواستیں دی جائیں, ریزولیشن پاس کرائے جائیں, التجا کی جائے, اور یہ کہا جائے کہ یہ ملک میں فسادات اور انتشار پھیلانے کا ذریعہ بن رہا ہے, مسلمان قوم اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بیوی کو پاک سمجھتی ہے, ہر بیوی کو مقدس اور مطہر سمجھتی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ مسلم قوم کا بچہ بچہ جب نبی کی ازواج کا نام لیتے تو صرف پیغمبر کی بیوی نہیں کہتا بلکہ لفظ ہوتے ہیں ازواج مطہرات, اور جب بھی یہ لفظ زبان پہ آئے ازواج مطہرات کا تو اس سے ابو بکر کی بیویاں مراد نہیں ہوتی, اس سے عمر کی بیوی مراد نہیں ہوتی, اس سے عثمان و علی کی زوجہ مراد نہیں ہوتی, اس سے اتابعین کی ازواج مراد نہیں ہوتی, اس سے اور یا اللہ کی بیویاں مراد نہیں ہوتی, بلکہ جب بھی کسی مسلم بچے کی زبان پہ لفظ آئے گا ازواج مطہرات تو ہر ذہن خود بخود سمجھتے ہیں کہ اس سے نبی کی بیویاں مراد ہیں. سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا؟ اور یہی وجہ ہے کہ حکومت کو یہ قانون بنانا پڑا کہ اگر کوئی شخص ازواج مطہرات کے خلاف بکے گا تو اسے 3 سال سزا دی جائے گی. تو معنی یہ نکل آیا کہ ازواج مطہرات کا لفظ یہ مخصوص ہے پیغمبر کی بیویوں کے لیے, اور مطہر کا معنی آپ جانتے ہی ہیں کہ پاک ہوا کرتے. اب اس کے برعکس ایک شخص یہ تحریر کرتے کہ یہ حقیقت ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویاں پاک نہیں تھی, معاذ اللہ, نقل کفر کفر نباشد. اور یہ بات وہ کسی عام فہم رسالے میں یا کسی عام چھوٹے سے پمفلک میں بھی نہیں لکھتا, قرآن کے حاشیہ پہ لکھتے, اللہ کی کتاب کے حاشیہ پہ لکھتے. گویا دو جرم, ایک یہ کہ نبی کی بیویوں کو ناپاک کہہ رہا ہے, اور دوسرا جرم یہ کہ پھر اللہ کی کتاب کے حاشیہ پر اتنی بڑی زیادتی. تو لازمی بات ہے کہ اس ذریعے سے ملک میں فساد پھیلے گا یا نہیں پھیلے گا؟ آپ بتلائیں دیانتداری سے, فتنہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ شرارت پھیلے گی یا نہیں پھیلے گی؟ اب اگر یہ کہا جائے کہ بھائی اس ترجمے کو ضبط کر لیا جائے, یہ قرآن کا ترجمہ نہیں بلکہ یہ تو اللہ کے پیغمبر کے دین کی بنیادیں اکھیڑنے کے لیے اللہ کی کتاب پہ زیادتی کی گئی ہے, اور اس ترجمے کو ضبط بھی نہ کیا جائے بلکہ اس کی